وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ سن رہے ہیں خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام آپ کے لیے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں ملک میں کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے حکومتی اقدامات, معیشت کی بحالی, معاشی مساوات, گن وائلنس کے خاتمے سمیت کئی اہم اقدامات کا اعلان کیا. بدھ کو اپنے خطاب کے دوران صدر بائیڈن نے ملک کی داخلی امور کے ساتھ ساتھ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا, موسمیاتی تغیر, چین کے ساتھ تعلقات جیسے خارجہ امور پر بھی بات کی. صدر بائیڈن نے بچوں کی کفالت میں ٹیکس چھوٹ دینے, کم از کم اجرت $15 کرنے, خاندانوں کو افورڈیبل ہیلتھ کیئر ایکٹ کے تحت صحت کی سہولیات تک مزید بہتر رسائی دینے کے منصوبے کا اعلان کیا. انہوں نے امریکی بچوں اور خاندانوں کی بحالی, 12 سال کی قومی سطح پر مفت تعلیم میں کمیونٹی کالجز کے 2 سال کے پروگرام کو شامل کرنے, امیر ترین امریکی طبقے سے ٹیکس وصولیوں کی شرح میں اضافے کا بھی اعادہ کیا. صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے امریکی شہریوں کو کورونا سے بچانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا ہے. ان کے بقول حکومت نے ابتدائی 100 روز میں 10 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا وعدہ کیا تھا اور آج 20 کروڑ امریکی ویکسین لگوا چکے ہیں. صدر بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی صدر کے پہلے 100 دنوں میں معیشت میں اس قدر بہتری کے آثار نہیں آئے ہوں گے جو ان کے دور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں. افغانستان سے متعلق صدر نے بتایا کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کر چکے ہیں. دنیا کی اس طویل ترین جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے. ان کے بقول دہشت گردی آج بھی ایک چیلنج ہے, لیکن افغانستان سے آگے نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہے. یمن, صومالیہ اور دیگر کئی ممالک ہیں جہاں داعش اور القاعدہ موجود ہے. امریکہ میں حزب اختلاف کی جماعت ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر ٹیم اسکاٹ نے کہا کہ صدر بائیڈن قوم کو متحد کرنے میں ناکام رہے ہیں, جبکہ انفراسٹرکچر, تعلیم اور خاندانوں سے متعلق ان کا پیکج قوم کو مزید تقسیم کرے گا. بدھ کے شب صدر بائیڈن کے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر ریپبلکنز کی جانب سے باضابطہ رد عمل دیتے ہوئے ٹیم اسکاٹ نے کہا کہ بائیڈن کو ورثے میں بہتر حالات ملے تھے. انہوں نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں شروع کیے گئے ویکسین پروگرام کے علاوہ گزشتہ سال وبا سے متاثر ہونے والے کاروباری افراد کے لیے $1,000,000,000 کے پیکج اور وبا سے متاثرہ شہریوں کی مالی مدد کے لیے رقوم کی ادائیگی کا بھی تذکرہ کیا. ٹیم اسکاٹ کا کہنا تھا کہ ڈیموکریٹک پارٹی امریکیوں کی مزید مدد کے معاملے پر ریپبلکنز کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. خیال رہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے وبا سے متاثرہ امریکیوں کی مدد کے لیے کیے گئے اقدامات پر ریپبلکنز نے اعتراضات اٹھائے تھے. امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس اور ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پیلوسی نے امریکہ میں نئی تاریخ رقم کر دی. امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب صدارتی خطاب کے دوران 2 خواتین ایک ساتھ اسٹیج پر موجود تھیں. کاملا ہیرس نے سینٹ کی صدر کی حیثیت سے ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی کے ہمراہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی. ہیرس اور پیلوسی بالترتیب صدر بائیڈن کی جانشین ہیں. افغان صدارتی دفتر نے کہا ہے کہ افغان حکومت افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کے صدر جو بائیڈن کے فیصلے کا احترام کرتی ہے. نائب صدارتی ترجمان محمد عامری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے امریکہ کی امداد جاری رہے گی اور افغان فورسز اپنے ملک کی سرزمین کا دفاع کر سکتی ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے بدھ کی رات کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں کہا تھا کہ اب وقت ہے کہ افغانستان کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے نے ایران سے پرانی عداوت کو اقتصادی مواقع سے متوازن کرنے اور تہران کے علاقائی رویے سے نمٹنے کے طریقوں پر واشنگٹن کے ساتھ اختلافات دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایران کی جانب ایک مزید مصالحانہ موقف کا اظہار کیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ایران کے ساتھ امن کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل مسلم امہ کے لیے باعث تقویت ثابت ہوگا. مبصرین سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات میں بہتری کو خطے اور مسلم امہ کے تناظر میں بڑی پیش رفت کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے امور مشرق وسطی طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ عمران خان مئی کے دوسرے ہفتے میں ریاض کے دورے پر جا رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے اپنے پہلے خطاب میں ملک میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے حکومت اقدامات، معیشت کی بحالی، معاشی مساوات، گن وائلنس کے خاتمے سمیت کئی اہم اقدامات کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے منصب کا حلف اٹھانے کے بعد مجھے بحرانوں میں گھرا ملک ملا۔ صدی کی بدترین وبا، عظیم کساد بازاری کے بعد سے بدترین اقتصادی بحران اور خانہ جنگی کے بعد ہماری جمہوریت پر بدترین حملہ انہیں ورثے میں ملا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ قوم کو بتا سکتے ہیں کہ امریکہ ایک مرتبہ پھر آگے بڑھا ہے، خطرے کو ممکنات، بحران کو مواقع اور رکاوٹوں کو طاقت میں تبدیل کرتے ہوئے۔ صدر بائیڈن نے بدھ کے روز اپنے خطاب کے دوران ملکی داخلی امور کے ساتھ ساتھ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا، موسمیاتی تغیر، چین کے ساتھ تعلقات جیسے خارجہ امور پر بھی بات کی۔ صدر بائیڈن نے بچوں کی کفالت میں ٹیکس چھوٹ دینے، کم از کم اجرت $15 کرنے، خاندانوں کو افورڈیبل ہیلتھ کیئر ایکٹ کے تحت صحت کی سہولت تک مزید رسائی دینے کے منصوبوں کا بھی اعلان کیا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے امریکی شہریوں کو کورونا سے بچانے کا جو وعدہ کیا تھا وہ انہوں نے پورا کر دیا۔ صدر کے بقول حکومت نے ابتدائی 100 روز میں 10 کروڑ افراد کو ویکسین لگانے کا وعدہ کیا تھا اور آج 20 کروڑ امریکی ویکسین لگوا چکے ہیں۔ صدر بائیڈن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی صدر کے پہلے 100 دنوں میں معیشت میں اس قدر بہتری کے آثار نہیں آئے ہوں گے جو ان کے دور میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ افغانستان سے متعلق صدر بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلا کا اعلان کر چکے ہیں۔ دنیا کی اس طویل ترین جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کے بقول اس وقت افغانستان میں امریکہ کے ایسے سروس ممبر بھی خدمات انجام دے رہے ہیں جو 2001 میں 9/11 کے دہشت گرد حملے کے وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بقول دہشت گردی آج بھی ایک چیلنج ہے، لیکن افغانستان سے آگے نکل کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یمن، صومالیہ اور دیگر کئی ممالک ہیں جہاں داعش اور القاعدہ موجود ہیں۔ صدر بائیڈن نے شمالی کوریا کے جوہری پروگرام کو ایک خطرہ قرار دیا اور کہا کہ وہ اس ضمن میں سفارتی اور دفاعی تمام چینلز استعمال کریں گے۔ انسانی حقوق پر گفتگو بھی صدر بائیڈن کے پہلے خطاب کا حصہ رہی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں شرکت کو محدود رکھا گیا اور قانون سازوں کو مہمان ساتھ لانے کی اجازت نہیں تھی۔ امریکہ میں سیاسی روایت ہے کہ صدر کے کانگریس سے خطاب کے بعد اپوزیشن جماعت کی طرف سے بھی فوری طور پر رد عمل دیا جاتا ہے۔ صدر بائیڈن کی بدھ کی شب خطاب کے فوراً بعد ریپبلکن سینیٹر ٹیم سکاٹ نے پارٹی کی جانب سے رد عمل دیا، جو ریپبلکن پارٹی کے واحد سیاہ فام سینیٹر ہیں۔ ٹیم سکاٹ نے اپنے خطاب میں کہا کہ صدر بائیڈن ایک بھلے انسان دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی پالیسیاں تقسیم کرنے والی ہیں۔ سینیٹر سکاٹ نے کہا کہ صدر بائیڈن کی تقریر خوبصورت لفظوں سے بھرپور تھی، لیکن ہماری قوم کو خالی ہمدردیوں کی نہیں، پالیسیوں اور پیش رفت کی ضرورت ہے جو ہمیں قریب لا سکے۔ صدر بائیڈن کی طرف سے امریکی فیملی پلان، جابز پلان کے منصوبوں کے لیے $4 ٹریلین کی منظوری کی درخواست کو سینیٹر سکاٹ نے بڑے حکومتی ضیاع کے لیے لبرل کی یہ وش لسٹ قرار دیا۔ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس اور ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی نے امریکہ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ امریکہ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب صدارتی خطاب کے دوران دو خواتین ایک ساتھ سٹیج پر موجود تھیں۔ کاملا ہیرس نے سینٹ کے صدر کی حیثیت سے ہاؤس سپیکر نینسی پلوسی کے ہمراہ کانگریس کے مشترکہ اجلاس کی صدارت کی۔ ہمارے آج کے نیوز شو میں ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ تفصیلی انٹرویو پیش کر رہے ہیں، لیکن پہلے کچھ خبریں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سعودی عرب کے ایران کے ساتھ امن کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ عمل مسلم امہ کے لیے باعث تقویت ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور مشرق وسطی طاہر اشرفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی ہے کہ عمران خان مئی کے دوسرے ہفتے ریاض کے دورے پر جا رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر میں مزید شدت آ رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی یومیہ تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ حکام نے خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی صورتحال ایسی ہی رہی تو مزید پابندیاں لگانا ناگزیر ہو جائے گا۔ ادھر بھارت کرونا وائرس کے نئے کیسز سے نمٹنے کی جد و جہد کر رہا ہے، اور ایسے میں یکجہتی کے اظہار کے لیے امریکہ $100 ملین کا امدادی سامان بھارت بھجوا رہا ہے۔ بھارتی حکومت کے اس اعلان کے بعد کہ 1 مئی سے 18 سال سے 44 سال تک کے لوگوں کو بھی ویکسین لگائی جائے گی، نوجوانوں میں ویکسین رجسٹریشن کے لیے زبردست جوش دیکھا جا رہا ہے اور رجسٹریشن کا آغاز ہونے سے اب تک 1,33,00,000 افراد خود کو رجسٹر کر چکے ہیں۔ اور افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ ایران میں COVID-19 کے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر ایران کے ساتھ اسلام کلا کی افغان سرحد کو مسافروں کے لیے بند کیا جا رہا ہے، لیکن مواصلات اور تجارت کے لیے کھلا رکھا جائے گا۔ اور پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے قومی اسمبلی کے حلقے 249 میں ضمنی انتخاب میں پولنگ ہوئی جو شام 5 بجے تک جاری رہی۔ صوبہ سندھ کے محکمہ داخلہ نے حلقے کے 276 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 184 کو انتہائی حساس اور 92 کو حساس قرار دیا۔ مختلف سیاسی جماعتوں سمیت 30 امیدوار اس انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔ پاکستان میں اردو ادب کا ایک نمایاں نام مستنصر حسین تاڑڑ ہے، اس وقت ان سے تفصیلی ملاقات کرا رہے ہیں۔ شریک گفتگو ہیں سارا زمان۔
وائس آف امریکہ سے میں ہوں سارا زمان، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مستنصر حسین تاڑڑ۔ جو لوگ میری عمر کے ہیں ان کو یاد ہے کہ صبح جو ہماری ہوتی تھی اسکول جانے سے پہلے وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ پچھلے 30 سالوں سے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والے فکشن رائٹر بھی ہیں، بہت سے سفر نامے لکھے اور پاکستانیوں کو ہی پاکستان سے متعارف کرانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ طارق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک وقت تھا جب آپ پاکستان کی گیلپ پول کے مطابق مقبول ترین شخصیت تھے، عمران خان سے بھی زیادہ، جو آج وزیر اعظم ہیں۔ کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے؟ آپ کی کریڈیبلٹی اتنی کیوں رہی ہے ہمیشہ؟ کیسے بنائی ہے؟
I was a different compere. اس میں یورپ کا بہت ہاتھ ہے، میں بڑا عرصہ وہاں پہ رہا۔ I was very casual and I was very honest to my viewer. اگر مجھے چھینکیں آ رہی ہیں تو میں آن ایئر چھینکیں ماروں گا اور کہوں گا کہ دیکھیں مجھے بھی تو زکام ہو سکتا ہے۔ I never tried to hold to anything and I was very honest with them. So much so کہ OGD کیمپ کا ہوا سانیہ، I still remember that I was on air whole day اور پورا اسلام آباد خالی ہو گیا، اور گورنمنٹ نے کہا بعد میں آفٹرنون میں کہ فلاں فلاں جو ہیں سیکٹرز وہ دے آر ٹوٹلی سیف ٹو گو بیک۔ لوگوں سے کہا ہے نو بڑی وینٹ بیک، تو پھر مجھے کہا گیا کہ آپ اناؤنس کریں۔ تو آئی اسٹل ریمبر گئی سیٹ، دیکھیں یو نو کہ میں کسی پارٹی سے متعلق نہیں ہوں، میں نے آج تک کسی اور کا زندہ باد کا نعرہ نہیں لگایا سوائے پاکستان کے، اینڈ آئی ہیو بین ویری آنیسٹ وتھ۔ تو اسی آنیسٹی کے تحت میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ سیکٹر بالکل سیف ہے، پلیز گو بیک۔ اینڈ ود ان ہاف این آور 15,000 پیپل ریٹرن ٹو دیئر، دیٹ از دا کریڈیبلٹی۔ اف یو آر فرینک ود یور ویور، اگر آپ اس سے جھوٹ نہیں بولتے، اس کو ہڈ ونگ نہیں کرتے، تو ہی ول ٹرسٹ۔
وہ زمانہ آپ کے لیے کیسا تھا؟ کیونکہ آپ نے ضیاء الحق کا زمانہ بھی دیکھا، پھر آپ نے بینظیر بھٹو کا کبھی دیکھا، تو آمریت اور جمہوریت میں بھی کیا فرق دیکھا کام کے انداز میں؟
بیسیکلی اگر آپ میں انٹیلیجنس ہے تو آپ بدترین حالات میں بھی اپنا نقطۂ نظر بیان کر سکتے ہیں، طریقہ ہوتا ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ۔ تو یہ نہیں کہ وہاں پہ میں انقلاب لانا چاہتا تھا، آئی نیور لائک ٹو ضیاء الحق۔ میں بھی آپ کو پتا ہو کہ بھائی آئی آلموسٹ ریفیوز ٹو ڈو دا ٹرانسمیشن۔
بالکل یہی میں جاننا چاہتی تھی آپ سے۔
اینڈ آئی سیڈ کہ آئی ڈونٹ ہیو اے سافٹ اسپاٹ فار دا جینٹلمین۔ تو انہوں نے پھر بہرحال وہ مجھے، میں نے کہا جی آپ لکھ کے دے تو میں پڑھ جاؤں۔
اور پھر کچھ روز کے بعد آپ کو ایک اور پرچی دی گئی جس پہ لکھا گیا تھا کہ ان کو اب شہید کہہ کے بلانا ہے۔ یہ
تقریباً 2 روز کے،
ٹھیک ہے، اور اس پہ بھی آپ نے پبلک کے سامنے بول دیا
کہ یہ چٹ مجھے آئی،
چٹ مجھے آئی اور مجھے کہا جا رہا ہے۔ اور پھر جو لغاری صاحب والا بھی واقعہ ہے کہ میرے سے بھٹو صاحبہ کا دور تھا، آپ نے لغاری صاحب کو جو صدر تھے شو پہ مدعو کیا، اور چونکہ بینظیر صاحبہ اور لغاری صاحب کے آپس میں چپکلش چل رہی تھی، اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا بھی پڑا۔
نہیں، ناٹ ریئلی خمیازہ، ایکچولی یہ دونوں کی لڑائی تھی، اس میں میں مینڈل صاحب کچلا جاتا تھا نا، تو آئی کونٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ مطلب لغاری صاحب نے خود مجھے طلب فرمایا وداؤٹ انفارمنگ اینی باڈی، اور ان کے ملٹری سیکرٹری نے پہلے سے ایک درخواست تھی کہ یہ آپ نے درخواست دینی ہے، ان کو انوائٹ کرنا مارننگ ٹرانسمیشن۔ نو آئی کونٹ ریفیوز۔ تو باہر طور وہ پھر جب جو صاحبان اقتدار تھے وہ بڑے سیکھ پا ہوئے کہ ہاؤ ڈے یو انوائٹ دا پریزیڈنٹ آف پاکستان ٹو یور شو وداؤٹ کنسلٹنگ اس۔ آئی سیڈ میں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان سیز دیٹ آئی وانٹ ٹو کم ان ٹو یور ٹرانسمیشن کین آئی ریفیوز۔ چنانچہ وہ باہر جو بھی ہوا۔
لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اینکرز بھی بدل گئے اور ایک نیا دور شروع ہوا پی ٹی وی پہ ہی مارننگ ٹرانسمیشن کا. تو جب آپ جو ایک سینٹرل فیچر تھے لوگوں کی زندگی کا وہ نہیں رہے, تو کیا خمیازہ آپ نے نہیں بھوکتا؟
نہیں, وہ اٹ کڈنٹ گو آن, کیونکہ میں اسلام آباد میں رہتا تھا, بچے میرے یہاں رہتے تھے, اینڈ دے ور گروئنگ اپ, اینڈ آئی ریلی وانٹڈ ٹو کم بیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مارننگ ٹرانسمیشن بھی مجھے 6 ماہ کے بعد پھر انہوں نے انوائٹ کیا, ناٹ آؤٹ آف گریٹ لو فار می اور اینی تھنگ, بلکہ یہ تھا کہ میں جس ویک آن ایئر ہوتا تھا تو جتنے بھی ایڈز ہوتے تھے اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا کہ جب تار صاحب کی میزبانی ہو تب یہ ایڈ دیا جائے. اس سارے ایڈ ڈراپ ہو گئے, تو دے ور وریڈ اباؤٹ دیئر فائنینسز, لیکن دین آئی سیڈ دین یو ڈنٹ وانٹ می, ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ.
ایک پروجیکٹ آپ نے کیا جس پہ کچھ تنقید بھی ہوئی اور لوگوں نے سوال کیا کہ تارڑ صاحب اس پروجیکٹ کا حصہ کیوں بنے, اور وہ تھا شادی آن لائن.
اس میں دو تین چیزیں, کیونکہ ایک جو امیج انہوں نے بتایا ہوا تھا میرا, وہ بہت سپر ہیومن تھا. آئی ایم ناٹ, آئی ایم اے ہیومن بینگ, اور میری کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. میرے جو تھا جو گیلری تھا اس کی چھت ٹپک رہی تھی, دو تین کمروں میں میں نے رنگ روغن کروانا تھا, کار بن, میرے پاس پیسے نہیں تھے. اینڈ آئی آسک دم سو مچ منی, یہ اٹ از آن ریکارڈ, ایٹ دیٹ ٹائم نو ادر کمپیئر واز چارجنگ دیٹ مچ, اور وہ کم وقت مان گئے. اب آئی کون ڈو اینی تھنگ, لیکن میں نے یہ کیا, اس کو میں نے ایک نان سیریس پروگرام سے اس کو ایک سیریس پروگرام میں بدلا.
تو آپ کو یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آپ نے کوئی پروجیکٹ پیسوں کی خاطر بھی کیا, کیونکہ آپ کی ضرورت تھی؟
نہیں, پیسوں کی خاطر میں نے بہت سے فضول ڈراموں میں ایکٹنگ بھی کی ہے, ایسی کوئی بات نہیں. I've done almost 400 plays as an actor. اس میں کئی ایسے رول بھی کیے ہیں کہ بھائی چلو چیک مل جائے گا. لیکن جس پروگرام کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, انیشلی آئی فیلٹ سارٹ آف انکمفرٹیبل, لیکن اس کے بعد اس کو میں نے ڈھال لیا اپنی.
اچھا, آپ نے اتنا کچھ لکھا لیکن آپ کی ادیبوں سے بہت زیادہ دوستی نہیں ہوئی. آپ کہتے ہیں کہ مصوروں سے آپ کی زیادہ دوستی ہوئی, کیا وجہ ہے؟ ادیبوں سے کیوں نہیں اور شاعروں سے کیوں نہیں بہت زیادہ دوستی, ان کے قریب کیوں نہیں محسوس کرتے؟
بالکل نہیں, سوائے احمد فراز کے. احمد فراز واز ویری گڈ فرینڈ آف مائن. ادیبوں میں عبداللہ حسین از دا اونلی فرینڈ آئی ہیڈ, اور ناٹ بیکاز ہی واز اے گریٹ رائٹر, بیکاز ہی واز اے گریٹ پرسن. تو جنرل جو ادیبوں کے ساتھ ہے نا, پبلک ریلیشنگ, جانا آنا, اس میں مجھے نقصان بھی بہت ہوا ہے. لیکن ادیب کی یہ پرابلم ہے کہ اگر وہ کچھ چیز لکھ لیتا ہے نا, تو وہ مینار کے اوپر جا بیٹھتا ہے, اپنی عظمت کے مینار پہ, کہ دیکھا ہم نے کیا لکھا, یہ کتاب اور یہ ناول اور یہ وہ. ویئر ایز مصور جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ بڑے سے بڑا شاہکار تخلیق کرے, اور ایون دین اس میں وہ تکبر نہیں آتا جو ادیب میں ہوتا ہے.
آپ خود بھی تو ایک مصنف اور ادیب ہیں, اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیسے آپ نے دیکھتے ہیں؟
سارا آئی فیل کہ آئی ایم اویئر کہ عظمت کیا ہوتی, میں نے پڑھا ہوا ہے بہت. مطلب ٹھیک ہے گارسیا مارکیز اپنی جگہ ہے, لیکن ہوسے سراماگو ہے پورچگیز, اب اس کو پڑھیں. میں نے اس کی کتاب بلائنڈنس پڑھی, میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ ناول تو یہ ہوتا ہے, ہم کیا جھک مار رہے ہیں, یو نو. تو کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے عظیم لٹریچر پڑھ رکھا ہے. That is why I know کہ عظمت کے اس سنگھاسن پہ میں نہیں.
تارڑ صاحب, آج کا جو ادیب ہے, کتنا آپ کے خیال میں وہ آزاد ہے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے, given the fact کہ پاکستان کا جو ماحول, اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ماحول بنا, تو جس طرح سے آپ پہلے لکھ پاتے تھے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی اگر آپ وہی کچھ لکھیں تو اس کو پذیرائی ہی ملے گی, یا آج آپ کچھ کنسٹرینٹس, کچھ قدغنیں, کچھ پابندیاں اپنے ہی قلم پہ محسوس کرتے ہیں؟
دیکھیں جی, میرا ایک افسانہ تھا بابا بگلوس, گلزار صاحب گریٹ فرینڈ آف مائن, وہ اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے دو تین نظمیں اس کے اوپر لکھی, اور اس افسانے کی وجہ سے میں کو 1.5-2 سال پی ٹی وی سے بین رہا. ایٹ دیٹ ٹائم جب ہم کچھ لکھتے تھے, ضیاء الحق کا ہی دور بیسیکلی تھا, اور ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لکھتے تھے, میں نے بہت سارے افسانے لکھے, تو آپ کو خدشہ ہوتا تھا اسٹیٹ سے کہ وہ آپ کو ٹی وی سے بین کر دے گی یا کوئی اور کیا کرنا انہوں نے. تب یہ تھا کہ اسٹیٹ جو تھی وہ آپ کو کنڈیم کرتی تھی, اور عوام آپ کو اپریشیٹ کرتے تھے, اینڈ دے کنسیڈرڈ یو اے ہیرو, کہ آپ نے جبر کے اس ماحول میں جب پرندے بھی پیاسے مر رہے ہیں تو آپ نے زبان کھولی. اب وہ الٹ ہو گیا ہے کہ صاحب اقتدار کو کوئی پرواہ نہیں, اب یو آر فرائٹنڈ آف پیپل, اب عوام آپ کے خلاف ہو گئے, میسز آپ کے خلاف ہو گئے, ایک ایک لاکھ لوگ جو ہیں وہ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور آپ پتہ کس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. ناؤ یو آر فرائٹنڈ آف پیپل, دیٹ از دا ڈفرنس.
آپ نے پاکستان سے بہت محبت کی ہے اور پاکستان نے آپ سے بہت محبت کی ہے, لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ محب وطن نہیں ہیں, آپ پیٹریوٹک کا ورڈ اپنے لیے نہیں استعمال کرتے.
آپ کو پتہ نہیں کہ پیٹریوٹک اور محب الوطنی کہاں استعمال ہوتا ہے. I'm not that person. I've never sold it. میں نے اس کا خانچہ کبھی نہیں لگایا, میں نے اس کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا. That's why I say کہ میں محب الوطن اس قسم کا نہیں. لیکن ایک بات ہے کہ دو تین مرتبہ جب میں بائی لینڈ گیا ہوں اور مختلف ملکوں میں, جوانی کے زمانے کی بات, I'm not exaggerating, I'm not a very sentimental person, لیکن تورخم کے راستے جب بھی میں داخل ہوا پاکستان میں تو وہ جو پرچم میں نے دیکھا ہے اس کو دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آئے ہیں. اینڈ آلویز میں نے اور کہیں ایسا کسی مزار پہ کسی جگہ یہ کام نہیں کیا. اور میں جب انٹر ہوتا ہوں پاکستان کی سرحد کے پار زمین آتی ہے تو میں وہاں اس کو بوسہ دیتا ہوں. پھر پھر
آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس اوارڈ ملا, آپ کو ستارہ امتیاز بھی ملا, لیکن آپ کہتے ہیں کہ جو ماسکو میجر یونیورسٹی نے آپ کو جو ایوارڈ دیا, جہاں پہ پچھلے 30 سال سے آپ کا کام نصاب کے حصے کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے, وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ایوارڈ ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟
بیسیکلی موسٹ آف دا جو سول ایوارڈس ہیں گورنمنٹ, وہ حاصل کیے جاتے ہیں. آئی نو دا ہول پروسیس. میں 3 سال جج بھی رہا ہوں سول ایوارڈس کا, اور جس طرح لوگ اپروچ کرتے تھے, بہت مشہور لوگ, اور جس طرح ایک ایک اوارڈ کے لیے جس طرح تگزا ہوتی, آئی نو دیٹ. چنانچہ یہ اس تب میں نے کہا تھا, مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پرائیڈ آف پرفارمنس ملا تو بڑی یو فیل, تو میں نے کہا کہ وہ یہ پرائیڈ آف پرفارمنس ایک ایسا استبل ہے جس میں عربی گھوڑے اور خچر ساتھ ساتھ بندے ہوتے. اچھا وہ بہت سارے دوست ہیں, بہت برا منا ہے. میں نے کہا میں نے خچر اپنے آپ کو کہا ہے, لیکن دے نیو کہ تو جہاں خچر بھی بندے ہوں تو وہاں گھوڑے کا کیا کہا. یہ جو ہے مطلب ماسکو یونیورسٹی والا, وہ کوئی سفارش چھوڑی ہوئی, مطلب کو جو اسٹوڈنٹ مجھے پڑھ پڑھ کے وہاں پر پروفیسر ہیں, دے تھاٹ کہ بھائی ہم اس کو, چھوٹا سا میڈل لیکن وہ میرے لیے بہت قیمتی ہے.
جب اپنا پرانا کام دیکھتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں, کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مطمئن ہوتا ہے کہ بہت اچھا کام کیا, اور کیا لگتا ہے کہ جس لیول کا کام کرنا چاہتے تھے وہ کر دیا ہے یا ابھی بھی کچھ باقی ہے؟
آئی ایم ناٹ دی سیم پرسن, آئی ہیو چینجڈ with the passage of time, and I'm totally satisfied کہ جو میں نے جس وقت لکھا وہ درست لکھا. ایک چیز میں خود سے ڈکلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپا از دا اینڈ آف دا لائن. ٹھیک ہے, اس کا اپنا حساب کتاب ہے, یو آر واکنگ آن این ایج, یو کین سلپ اینی ٹائم یو لائک. اپنے کنسیو جس طرح آپ ڈرگز لیتے ہیں نا, تو ڈرگز بھی یہی کرتے ہیں نا سارا کچھ, تو بڑھاپا بھی ایک ڈرگ کی طرح نا آپ کے تمام جو نظام ہے اس کو اتھل پتھل کر دیتا ہے. چنانچہ جو کچھ آپ سوچتے تھے آج سے 5 سال پہلے, اب اس کی جگہ کچھ اور سوچتے ہیں, زیادہ ایبسٹریکٹ آپ ہو جاتے ہیں, اور اس ایبسٹریکٹنیس میں ڈیپتھ بہت.
آپ کے سفر نامے ہیں, ان میں پہاڑ, پرندے اور موت, ان تین چیزوں کا بہت ذکر نظر آتا ہے, تو کیوں, اس کی کیا وجہ ہے, خاص طور پہ موت؟
موت جو ہے بنیادی طور پہ زندگی کا تمام حسن موت میں ہے. موت نہ ہوتی تو ہر شے مطلب کوڑے کا ڈھیر ہوتی. ریزن بینگ, اس میں یاکس رائے میں ہے ایک, میں نے ڈیتھ کا بنایا ہوا ہے, برگ مین کی فلم سے میں نے مستعار لیا وہ کریکٹر. تو وہ ہم جا رہے ہیں اور وہ میرا پیچھا کرتا رہتا ہر جگہ جہاں بھی خطرناک جگہ ہوتی ہیں. تو ایک جگہ ہم کسی جھیل کے کنارے جا رہے ہیں تو میں کہتا بھائی جان یہاں تو کوئی خطرہ نہیں مرنے کا, نہ کوئی گہری کھائی ہے, نہ کوئی دریا ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے, تو آپ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو بھی میرے پیچھے پیچھے آ کے. تو موت کہتی ہے کہ میں یہاں اس منظر کو تمہارے لیے خوبصورت بنانے کے لیے آئی. ریزن بینگ کہ اگر تمہیں پتہ ہو کہ یہ منظر اگلے 10,000 سال یہیں رہے گا, اگلے 10,000 سال میں بھی رہوں گا, ڈو یو تھنک اٹ بی بیوٹیفل؟ نو. یہ فنا کا احساس, یہ خاک میں خاک ہو جانے کا احساس ہے. جس طرح لاکھوں لوگ آئے اور چلے گئے, اس طرح آپ نے بھی چلا جانا ہے. تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی ساری خوبصورتی اس فنا میں ہے, اس موت.
ٹھیک ہے, اور آخر میں میں آپ کا جو تازہ ترین ناول ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی, شہر خالی, کوچہ خالی, کرونا کے شب و روز. اور اس میں آپ نے لکھا کہ امریکہ میں مقیم ایک بیٹی نے اپنے بوڑھے باپ کو ایک میسج بھیجا ہے, ابو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو آپ یہاں نہیں آ سکیں گے اور اگر آپ کو وہاں کچھ ہو جاتا ہے تو میں نہیں پہنچ سکوں گی, اس لیے اپنا خیال رکھیے گا. کرونا کا جو سال گزرا ہے آپ کو کیسے متاثر کیا ہے سال میں؟
یہ ایگزیکٹلی میری بیٹی ڈاکٹر اینی, اس نے میں نے ایگزیکٹلی کوٹ کیا, اور میرا خیال ہے اس کا آغاز ہے جو اس کو سم اپ کرتا ہے ناول کا, کہ یہ محبت کرنے کے دن نہیں تھے, یہ محبت کو مؤخر کرنے کے دن تھے. یعنی ہر چیز سو مچ سو کہ محبت بھی بعد میں ہوگی, یہ کچھ دن بعد میں ہوگی, گزر جائیں گے جب یہ دن بقول نیازی, تو ان کی یاد میں ہوگی. دس واز دا ٹائم کہ پیپل شوڈ ریئلائز نمبر ون کہ آپ کے علاوہ بھی ایک اور طاقت ہے, آپ مطلب ایک خاص حد تک جا سکتے ہیں, اس سے آگے نہیں جا سکتے, اس طاقت نے ثابت کر دیا ہے, نمبر ون. نمبر ٹو کہ جس طرح آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی سپیریئر نہیں ہے, کوئی گورا نہیں ہے, کوئی کالا نہیں ہے, سب برابر. اس کووڈ نے یہ ثابت کیا کہ سب برابر, اور اگر ہم اس سے سبق سیکھنا چاہیں, اپنے جو متعصب نظریات ہیں ان کو بدلنا چاہیے, تو ہمارے لیے بہت بڑا موقع.
تارا صاحب, اس کے ساتھ ہی ہم اس گفتگو کو ختم کریں گے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ.
تھینک یو ویری مچ.
امید ہے آپ نے بھی اس گفتگو سے لطف اٹھایا ہوگا. آپ کے کامنٹس کا ہمیں انتظار رہے گا. سارا زمان کو اجازت دیجیے.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
عوامی جمہوریتین نے ہانگ کانگ میں جمہوریت اور انسانی حقوق کو تہوبالا کرنے کی اپنی مہم جاری رکھی ہوئی ہے, اور وہاں جمہوریت کے علمبردار بنیادی آزادیوں کے لیے اپنی حمایت کی پاداش میں مصائب اٹھا رہے ہیں. یکم اپریل کو ہانگ کانگ میں جمہوریت کے عامی 7 بڑے کارکنوں کو یکم اگست 2019 میں ایک پرم اجتماع میں بغیر اجازت شرکت کے الزام میں سزائیں دی گئی ہیں. ان میں 82 سال کے بیرسٹر مارٹن لی اور ذرائع ابلاغ کی ایک بہت سرکردہ شخصیت اور مالک جیمی لائی شامل ہیں. دوسرے پرم مظاہرین میں سابق اپوزیشن قانون ساز مارگریٹ نگ اور پرانے سرگرم کارکنان لی چکیان, لیونگ کوئک, البرٹ ہو اور سیڈ ہو بھی شامل ہیں. 8 اپریل کو ایک مختلف مقدمے میں جیمی لائی اور لی چکیان اور سرگرم کارکن یونگ سیم نے ایک غیر قانونی جلوس میں شرکت کرنے کے قصور کا اعتراف کیا. لی نے کہا کہ میں قصور مانتا ہوں, لیکن ہم نے پرم اجتماع کے لیے لوگوں کے حقوق پر زور دے کر کوئی غلطی نہیں کی, اور مجھے یقین ہے کہ تاریخ ہمیں بری ذمہ قرار دے گی. ہانگ کانگ میں بڑے پیمانے پر مظاہرے 2019 میں اس وقت شروع ہوئے تھے جب ملزمان کی حوالگی سے متعلق ایک بل کی مخالفت کی گئی تھی, جس کے تحت ہانگ کانگ کے شہریوں پر چین کے اندر عدالتوں میں مقدمہ چلایا جا سکے گا. حالیہ مہینوں میں عوامی جمہوریہ چین نے قومی سلامتی کا ایک خوفناک NSL قانون نافذ کیا ہے, اور ہانگ کانگ کے انتخابی نظام میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں, جن کے تحت ہانگ کانگ کے قانون ساز ادارے میں براہ راست منتخب نشستوں کی تعداد میں زبردست کمی کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں مظاہرین اور بہت سے ممتاز جمہوریت نواز لیڈروں کو NSL اور دوسرے قوانین کے تحت گرفتار کیا گیا ہے. یکم اپریل کو ہانگ کانگ کے 7 جمہوریت نواز سرگرم کارکنوں کو سزائیں دیے جانے پر اظہار خیال کرتے ہوئے محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے ان کے خلاف الزامات کے بارے میں کہا کہ ان کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں. اس سے ایک مرتبہ پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عوامی جمہوریہ چین اور ہانگ کانگ کے حکام کس حد تک شہر میں پرم اختلاف کی تمام صورتوں کو کچل دینا چاہتے ہیں. امریکہ ہانگ کانگ میں بنیادی آزادیوں اور جمہوری اداروں پر PRC کے جاری حملوں کی مذمت کرتا رہے گا. امریکہ ہانگ کانگ کے ان لاکھوں لوگوں کے ساتھ برابر کھڑا رہے گا جو خود مختاری اور ان آزادیوں کے تحفظ کے لیے پرم مظاہرے کرتے آئے ہیں, جن کا وعدہ ان سے عوامی جمہوریہ چین نے کیا تھا. ہانگ کانگ میں جمہوری آزادیوں کو نقصان پہنچانے پر مارچ میں امریکہ نے چینی عہدیداروں کے خلاف جو تعزیرات عائد کی تھیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان پرائس نے کہا کہ ہم بیجنگ کے ان حکام کو برابر جواب دہ ٹھہراتے رہیں گے, اور ہانگ کانگ میں ان حکام کو بھی جو ان بنیادی آزادیوں اور خود مختاریوں کو پامال کر رہے ہیں جن کا ہانگ کانگ مستحق ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
اور اب پیش خدمت ہے راؤنڈ ٹیبل قمر عباس جعفری کے ساتھ.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
پروگرام راؤنڈ ٹیبل میں خوش آمدید. اپنے میزبان قمر عباس جعفری کا سلام قبول کیجیے. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کی ایسی گفتگو کی ریکارڈنگ افشا ہو گئی ہے جس میں انہوں نے بعض انتہائی اندرون ملک اور بین الاقوامی اہم اور حساس موضوعات پر کھل کر اظہار خیال کیا ہے, اور جس کا ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان خطیب صادق کے بقول افشا غیر قانونی تھا کیونکہ اسے آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کرنا مقصود تھا. آج اس پروگرام میں ہم ماہرین سے گفتگو کریں گے کہ اس انٹرویو کے افشا ہونے سے اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر کیا اثرات ممکنہ طور پر مرتب ہو سکتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر پاکستان سے موجود ہیں ایف سی یونیورسٹی کالج کے پروفیسر ڈاکٹر فاروق حسنات. ڈاکٹر فاروق حسنات, یہ فرمائیے کہ ایرانی وزیر خارجہ کے انٹرویو کے بین الاقوامی مضمرات کیا ہوں گے, اور کیا یہ انٹرویو ایران کی حکومت میں کسی اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتا ہے؟
میں یہ کہوں گا کہ یہ انٹرویو لگ رہا ہے اورل ہسٹری. اس اورل ہسٹری میں جو لوگ نمایاں کردار ادا کرتے ہیں اپنے ممالک کی حکمت عملی میں, پالیسیز میں یا انتظامیہ میں, تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے تجربات کیا رہے اور وہ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں. عام طور پر جب اورل ہسٹری, چونکہ یہ بہت طویل انٹرویو 7 گھنٹے کا ہے, وہ اخباروں کے لیے تو آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے, 15 منٹ کا ہوتا ہے, 5 منٹ کا ہوتا ہے, تو اس لیے لیکن اس میں پھر یہ بھی کہا جاتا ہے عام طور پر اگر کوئی پسند کرے انٹرویو دینے والا کہ اس کو آپ مت ریویل کیجئے 10 سال تک, 5 سال تک, 15 سال تک, جب بھی وہ چاہیں. ایسی کتابیں بھی ہمیں ملتی ہیں جو کہ آتھرز لکھ گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں کہ ہمارے بننے کے بعد بھی شیئر کیا جائے, تو اس قسم کی وہ چیز لگ رہی تھی اورل ہسٹری میں. اب وہ تو اپنی جگہ پہ بات ہے. اب جب ان کے ایران کے جو ذرائع ہیں حکومت کے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط انٹرویو دیا ہے یا انٹرویو دینا چاہیے تھا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ یہ لیک کس نے کیا, وہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ کہنے کے بعد کہوں گا کہ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا چیدہ چیدہ باتیں کی. ایک تو یہ ہے کہ ایران کا جو سیاسی اور انتظامی نظام ہے اس کے اوپر انہوں نے بات کی, جس پہ مجھے تو کم سے کم حیرت نہیں ہوئی. مغرب والوں کو ضرور حیرت ہوئی ہوگی, چونکہ یہ ہے کہ انہوں نے رٹ لگائی ہوئی تھی, جو ہمارا مغرب پر میڈیا بھی ہے یا وہ تھنک ٹینکس ہیں, ایران میں ایک ہی پالیسی میکر ہے, صرف وہی پالیسی بناتا ہے, اور یہ آیت اللہ خمینی کی طرف کا اشارہ تھا, لیڈر کا وہ نام بار بار لیتے تھے. ایسی بات نہیں ہے. ایران میں بہت سے کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں, اور بہت سے ایران کے جو انتخابات ہوتے ہیں صدارتی خاص طور پر اور پارلیمنٹری مجلس کے بھی, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سے مختلف آرائے آتی ہیں اور کافی مختلف بھی ہوتی ہیں ایک دوسرے سے, تو اس لیے یہ حیرت کی بات نہیں ہے. دوسری بات حیرت کی صرف یہ ہے کہ یہ پبلکلی ایک چیز آئی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سفارتکاری کا, میری تو پوری کوشش تھی کہ سفارتکاری کے ذریعے ایران کے معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھائے جائیں, لیکن جو ایران کی فوج ہے اس کا خیال تھا کہ ہمارا جو نقطۂ نظر ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے جب بھی ظریف صاحب سفارتی بات چیت کے لیے کسی بھی ملک کے ساتھ بات کریں یا کسی بھی اور دھڑے کے ساتھ بات کریں. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مختلف آرائے ہیں, مختلف رائے ہیں, مختلف پالیسی پوسچرز ہیں, اور جس میں ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے اور اندرونی پالیسی ہے وہ چل رہی ہے اور وہ اس طرح آپریٹ کرتی ہے. جہاں تک ظریف صاحب کا تعلق ہے, ان کو تو دیکھیے ہنری کیسنجر نے ایک موقع پر اپنی کتاب دی تھی اور اس میں انہوں نے پھر یہ لکھا تھا کہ موسٹ ریسپیکٹڈ اینیمی, یعنی ان کو سارے ہی یہ مانتے تھے کہ یہ بہت ہی صحیح سفارتکار ہیں اور سفارتکاری میں اپنی مہارت رکھتے ہیں. ادھر صدر ٹرمپ نے نکتہ چینی کی تھی نیوکلیئر اکارڈ کے اوپر بھی 2015 کے, تو وہ بار بار وہ اور پامپیو صاحب ایک ہی بار کہتے تھے کہ ایرانیوں نے آپ کو زیر کر لیا, ایرانیوں نے آپ کو پتہ نہیں چلنے دیا کیونکہ وہ اتنے ماہر ہیں سفارتکاری میں. بہرحال یہ ایسی بات تو نہیں تھی, لیکن بہرحال وہ چاہتے تھے اس وقت کے ایک ایسا معاہدہ کیا جائے کہ جو اس کا ایران فائدہ ہو اور اسے ایک امن کی فضا بھی پیدا ہو. اور پھر ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ اس معاہدے کے بعد ایران میں بہت خوشی منائی گئی تھی, پر صدر روحانی کے ساتھ ظریف صاحب کی بھی تصویریں لگا کر لوگ وہاں پہ گھومتے رہتے. دوسرا اس کا اینگل یہ ہے کہ ایران کے انتخابات ہونے والے ہیں صدارتی, یہ جون میں ایک مہینہ رہ گئے, تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے ہی وہ انتخابات آگے بڑھیں گے تو اس پہ مختلف جو امیدوار ہیں صدارتی, چونکہ روحانی صاحب تو اب کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ ایران کے آئین کے مطابق 2 مرتبہ سے زیادہ کنسیکٹو صدر نہیں انتخابات میں حصہ لے سکتا, تو کوئی اور صاحب ہوں گے. لیکن وہ جو بھی ہوں گے, کیا یہ جو نیوکلیئر معاہدہ کی بات ہو رہی ہے اور آگے بڑھانے کی بات ہو رہی ہے, انفیکٹ معاہدہ تو موجود ہے یا اس کو صحیح کرنے کی بات ہو رہی ہے, کیا اس کے اوپر بھی مختلف آرائے ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو وہ کتنی کمزور ہوں گی یا مضبوط ہوگی؟ تو یہ میں اس پیرائے میں بھی یہ چیز دیکھتی ہوں. اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی چیز ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے, فطرت کا بھی یہ ہے یہ بات ہے کہ کوئی بھی لیڈر کسی بھی ملک میں یا کسی بھی جگہ جب بہت زیادہ مقبول ہو جاتا ہے تو اس کی مخالفت میں بھی لوگ کچھ جیلسی سے, کچھ کمپیٹیٹیونیس سے وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو یہ بہت کچھ ملی جلا سا ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ایران میں ایک سینٹر آف ڈیسیژن میکر نہیں ہے, وہاں پہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہیں, اور وہاں پہ کمپیٹنگ انٹرسٹ ہمیں یہ نظر آ رہے ہیں کہ اگر آپ سیاست کا رول ہم دیکھیں یا ہم پارلیمنٹ کا رول دیکھیں یا ہم سفارتکاری کا دیکھیں, آخر وہ ظریف صاحب صدر روحانی کے ہی نمائندہ ہیں, پارلیمنٹ سے ہی اپروول ان کا ہوا ہے, تو وہ ابھی اپنی جگہ بنا رہا ہے. تو ٹھیک ہے, وہ ایران میں انقلاب کے زمانے سے کچھ ادارے چلے آ رہے ہیں جو کہ ایران کا جو دفاعی تحفظ ہے وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اس کے ساتھ جو سیاست کی طرف ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے.
یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ متوقع صدارتی امیدوار ہیں, تو جو انہوں نے ایران کے نظام کے اوپر نکتہ چینی کی ہے, اس کے بارے میں جو اظہار خیال کیا ہے, وہ کس طرح پلے آؤٹ کرے گا سیاست میں ایران کی, اور جو ہائیسٹ لیول آف لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کیا رد عمل متوقع ہے؟
دیکھیے, یہ تو ایکچولی ڈیپینڈ کرتا ہے کیا وہ صدارتی امیدوار ہیں بھی کہ نہیں ہے, بہت مطلب وہ کہہ چکے ہیں میں نہیں ہوں, لیکن اگر وہ صدارتی امیدوار بنتے ہیں تو پھر جو صدر روحانی کا دھڑا ہے اسی کی طرح سے بنیں گے ان کی. دیکھیے, یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا, جب ہم ان کو کنزرویٹو اور لبرل کہتے ہیں اور اسی نام سے پکارتے ہیں ایران کے, تو ایسی وہ ایران کے کانٹیکسٹ میں ہمیں دیکھنا چاہیے, وہ ہمیں مغرب کے کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ ان کے جو جس کو ہم لبرل بھی کہتے ہیں, اب صدر خاتمی کو بھی ہم لبرل کہہ سکتے ہیں, صدر رفسنجانی کو بھی ہم لبرل کہہ سکتے ہیں, صدر روحانی کو بھی ہم لبرل کہہ سکتے ہیں, یعنی ان کا اس دھڑے جب جبکہ احمدی نژاد جو تھے ان کو آپ کنزرویٹو ہم کہہ سکتے ہیں, تو یہ یعنی اسی پیرائے میں ہمیں ان کا جو سیاسی ڈھانچہ ہے, سیاسی نظام ہے, اس کو دیکھنا ہوگا. یہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سی چیزوں میں اتفاق بھی وہ اختلاف بھی کرتے ہیں, پھر اتفاق بھی کر لیتے ہیں. پہلے یہ خبریں آئی تھیں جب یہ جوہری معاہدہ آگے بڑھ رہا تھا کہ آیت اللہ خمینائی اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن آیت اللہ خمینائی نے اس کو سپورٹ کیا, انہوں نے وہ کہا صحیح ہے اور اس پہ اپروول دیا, اور جو ان کی وہ کونسل تھی اس نے بھی اپروول دیا, تو اس لیے وہ ٹو اینڈ فرو وہاں پہ اسی طرح چلتا ہے نظام جس طرح کے دوسرے ممالک میں چلتا ہے. یہاں پہ جلدی سے ایک بات دوں, میں حیرت اس لیے بھی ہوتی ہے مغرب میں کہ یہ دیکھتے ہیں ایران کو جو کہ گلف کے بادشاہتے ہیں ان کے پیرائے میں, اب بادشاہتوں میں تو یہ ممکن ہے, ایک ہی وہاں پہ لیڈر ہے اس کی ساری باتیں ہیں, دوسرے کوئی بات کر ہی نہیں سکتا, کوئی دوسرے خیالات ہو ہی نہیں سکتے, وہاں تو صحیح ہے. لیکن ایران کی اگر تاریخ دیکھیں, ایران نے تو 1890 میں انقلاب, وہاں پہ عوامی انقلاب آیا تھا, لوگ سڑکوں پہ باہر نکلے تھے, 1906 میں کانسٹیٹیوشنل ریولوشن ہم کہتے ہیں, ہم تو اس زمانے کی باتیں, تو وہاں ٹریڈیشنز ہیں, وہاں ٹریڈیشنز ہیں, مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں.
جنرل سلیمانی کے بارے میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے اور پھر جو انہوں نے چین اور روس کے حوالے سے کہا ہے, وہ پوری سچویشن کیا ویانا میں جو انڈائریکٹ مذاکرات ہو رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے امریکہ کے ساتھ اور دوسرے یورپی ممالک بھی اس میں انوالو ہیں, کیا پھر کوئی اثر پڑے گا اس سے؟
اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے جنرل سلیمانی کا یہی بات کی کہ وہ ان سے شاید ان کی مرضی نہیں تھی یا بغیر پوچھے کہ انہوں نے تعلق پیدا کر لیے روس کے ساتھ, تو اور پھر چین کی طرف بھی ہمارا جانا, وہ تو بلکہ ایک میسج جائے گا امریکہ کو کہ اگر آپ نے سنجیدہ نہ لیا اس معاہدے کو اور کسی وجہ سے معاہدہ کامیاب نہ ہوا, تو پھر ایران کے پہلے ہی بہت سے دھڑے ہیں, بہت سے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ وہ ایز این آلٹرنیٹو وہ روس اور چین کی طرف ان کا جھکا ہو. تو یہ اس میں کوئی ایسی نئی بات بھی نہیں ہے, یہ تو کسی ملک کے بھی کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو زیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس پہ دباؤ بڑھاتے ہیں تو وہ پھر دوسرے طریقے ڈھونڈتا ہے, دوسرے وہ آلٹرنیٹیوز وہ ڈھونڈتا ہے. اس میں ایک بات جیسے میں نے کہا کہ اورل ہسٹری تھی اور مطلب 10 سال بعد شائع ہونے کی یا کیا ہونے کی, لیکن ایک بات جو کہ سب سے زیادہ جس کو اچھالا جائے گا وہ کہا جائے گا, اس میں یہ تھا کہ جب یہ اس انٹرویو میں کہتے ہیں کہ مجھے چانس نہیں دیا گیا ڈپلومیسی کو پوری طرح اس پہ عمل کرنے کا, اس لیے کہ جنرل سلیمانی چاہتے تھے کہ وہ اپنے طریقے سے معاملات کو طے کریں, اور میں جب بھی کسی میٹنگ کے لیے جاتا تھا تو مجھے پوائنٹس دیے جاتے تھے, کہا جاتا تھا ان پہ آپ زور دیں, لیکن یہ ایک مہارت کار ڈپلومیٹ ہیں, ان کو جیسے بھی پوائنٹس دیے جائیں, جو بھی کیا جائے, جو آپ اپنی بات کرنا چاہتے ہیں وہ تو کر دیتے ہوں گے, تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ اس سارے کو اس جو اس کا سیاسی ڈھانچہ ہے ایران کا اسی کی پیرا ہے.
جو اب مذاکرات تو انڈائریکٹ ہو رہے ہیں, ان میں کہیں کوئی آپ کو امید کی کرن نظر آتی ہے؟
بہت زیادہ, چونکہ ابھی اس وقت کی خبریں آ رہی تھی کہ یہ وہاں پہ ایک فضا پیدا ہو گئی ہے کہ ان معاملات کو تو ان کو آگے بڑھایا جائے, تو زیادہ تیزی کے ساتھ آگے کیا جائے, اس لیے ول تو ہے. اصل بات یہ ہے کہ دونوں فریق چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو اور اس پہ ہم واپس آئیں, اگر تو ایک فریق چاہتا ہی نہ پھر تو یہ بات بھی نہیں ہونی تھی, اب بات آگے آ گئی ہے, چونکہ صدر بائیڈن بھی چاہتے ہیں کہ یہ اس معاہدے پر عمل ہو, ایران بھی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ہو, کن شرائط کے اوپر ہو, کہاں ہو, میرا خیال ہے ان کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ یہ ہو جائے گی اور یہ چیز آگے ہی بڑھے گی.
یہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر فاروق حسنات.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے, فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. ڈاکٹر راشد نقوی تہران میں مقیم ایک پاکستانی صحافی اور تجزیہ کار ہیں اور وہاں وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں, وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ڈاکٹر راشد نقوی, یہ فرمائیے کہ ایرانی وزیر خارجہ کی جو گفتگو افشا ہو گئی ہے اس پر اندرون ملک کیا رد عمل ہے؟
اب دیکھیں, اس کو موجودہ جو ایران کی انتخابی سیاست ہے اور آئندہ ہونے والے پارلیمانی انتخابات ہے, اس کے تناظر میں دیکھیں تو زیادہ سمجھ میں آئے گی بات کہ جواد ظریف صاحب کے چونکہ کہیں ریٹ بننے کے امکانات ہیں, تو اس لحاظ سے ان کے دوست اور مخالف جو ہیں, سیاسی مخالفین, وہ دونوں کوشش کر رہے ہیں ایک ان کی شخصیت کو اور زیادہ نکھار کے سامنے لا رہے ہیں کہ وہ بہت ہی ریئلسٹک اور حقیقت پسند ہیں اور بڑے اقتدار پسند ہیں اور وہ دنیا کی رائے جو ڈپلومیسی ہے اس کے مطابق آگے بڑھتے ہیں, اور جو ان کے سیاسی مخالف ہیں وہ ان کی شخصیت کو تھوڑا سا ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس شخص کے مقابلے میں لے کے آنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں کے محبوب ترین افراد میں شامل ہے. جنرل قاسم سلیمانی اس وقت شاید ایران کی مقبول ترین شخصیات میں سے ایک ہے, جس کو سب لوگ بہت احترام, محبت اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ان کے بارے میں کیونکہ پچھلے ایک دو سالوں سے کس انداز سے ان کی شہادت اور ان کے جنازے میں لوگوں کی شرکت اور ان کے بارے میں خود جواد ظریف صاحب کے کئی انٹرویوز موجود ہیں, اور جتنی بڑی بڑی ایران کی شخصیات ہیں ان کی تاریخ میں خراج عقیدت پیش کرنے لگے. تو اس لحاظ سے وہ شخصیت بھی بہت ہی حد عزیز ہے, یعنی جو بھی ان کی مخالفت کرے گا تو سیاسی طور پہ اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ایک سیاسی کمپین کا ایک نیا ایشو جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اتفاق یہ اگر جواد ظریف صاحب الیکشن میں کینڈیڈیٹ بنتے ہیں. البتہ دوسری بات جو وزارت خارجہ کا بیان ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ ہر وزیر یا ہر اہم شخصیت بعض موضوعات پہ اپنے تمام تر تحفظات کو دوسرے سیاسی مجبوریاں کہہ لیں یا سیاسی اقدامات کہہ لیں یا زمان و مکان کے عنوان سے جو اس وقت فیصلے ہوتے ہیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے بعض چیزوں کو بیان کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ کسی بھی کارڈ میں رہے. تو وزارت خارجہ کا بھی یہی بیان ہے کہ جو جواد ظریف صاحب کی یہ جو آواز یا یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے اس میں بنیادی طور پہ انہوں نے اس دعویے سے اس تمام صورتحال کو پیش کیا ہے, اور اس میں بڑا اعتراض اس انداز سے نہیں بنتا کہ اس شخصیت کے مقابلے میں تھے, یا فرض کریں سپاہی قدس کی جو ایکٹیویٹیز تھے اس کے مخالف تھے, بلکہ اس میں انہوں نے ایک ریکارڈ کے طور پہ کچھ چیزیں رکھی کہ اس طرح کی صورتحال بھی سامنے آ جاتی ہے کہ جب سفارتی کوششوں کو کسی دوسرے بڑے ایشو کی وجہ سے لو پروفائل میں لے جانا پڑتا ہے. تو وزارت خارجہ کا بھی بڑا بیلنس بیان ہے, اور خود جو یہاں کے مقتدر حلقے ہیں وہ بھی بڑے اس کو بیلنس انداز سے لے رہے ہیں, لیکن بہرحال میڈیا کے اندر میڈیا کو موجود چاہیے, اور الیکشن کی سیاست ہے اور پارلیمانی سیاست کے اندر, اور پھر عام قصدار کی انتخابات تو ویسے ہی بڑا کانٹے دار ہوتا ہے, آپ اس میں داخلی قوتیں بھی انوالو ہو جاتی ہیں, وہ تو یقیناً ہوتی ہیں چونکہ داخلی مسئلہ ہے, لیکن باہر کے فیکٹر بھی بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور اس میں وہ ممالک یا وہ طاقتیں کہ جو ایران کی مخالف ہیں وہ اپنے انداز سے پورے سسٹم کو ڈسٹرب کرنے کی یا اپنی مرضی اور منشا کے مطابق لے جانے کی کوشش کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو یہ اس کو اسی تناظر میں دیا جا رہا ہے, اور اسی کے اندر ہی اس کو امکان ہے کہ یہ سب مل ملا کے آپس میں کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا دیں.
جواد ظریف صاحب خود جس نظام کا حصہ ہیں اس پر انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے جو ہائیسٹ لیول ہے ایران میں اقتدار کا, وہاں سے ان کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں نظام کے اندر رہ کے جو انہوں نے نظام کی مخالفت میں بات نہیں کی, انہوں نے اپنی ایک تجویز دی کہ یہ بھی ایک راستہ ہے. دیکھیں اس میں کوئی دوسری مسائل نہیں ہے, اور اس سے پہلے بھی یہاں پہ اس کو بہت زیادہ دیکھا جا چکا ہے کہ بعض مسائل میں ایران کی وزارت خارجہ ایک طرف ایک زاویے سے اس چیز کو دیکھ رہی ہوتی ہے, اور یہاں کی جو انقلابی قوتیں ہیں اور جو بالخصوص ہم اگر اس کو علماء کا ایک حلقہ کہیں تو وہ اس کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تضاد بھی ہوتا ہے بعض دفعہ, اس میں تو بہت کچھ اس پہ لکھا جا چکا ہے اور اس پہ چیزیں بھی سامنے آتی رہتی ہیں, پارلیمنٹ میں اس کے اندر بحث مباحثہ ہوتا رہے. تو میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم کی مخالفت ہے, بلکہ یہ ان کی ایک رائے ہے کہ ہمیں بعض دفعہ بعض مسائل میں کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ سفارتی تعلقات ایک دفعہ جو ہے وہ آپ عراق سے تعلقات سفارتی تعلقات بنا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک مذہبی عناصر بھی اپنا ایک رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے اندر شیعہ اکثریت ہے, دونوں ممالک کے اندر وہاں پہ شیعہ مرجعیت موجود ہے کہ جو بہت بڑی ایک اپنی اس کی ایک دینی حیثیت ہوتی ہے, اس کے بیانات کو بھی بہت زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے, اسی طرح ایران کے اندر بھی شیعہ مرجعیت ہے. تو اس طرح مرجعیت کے بعد مسائل اور ایران کی روایتی سفارتکاری, پھر ایک اور ایشو جو یہاں پہ برائے فقی کے عنوان سے ہے کہ برائے فقی بعض بعض مسائل کو ایران کے مسائل سے ہٹ کے عالم اسلام اور امت مسلمہ کے عنوان سے اس زاویے سے دیکھ کے بعض ان کی اسٹریٹجیز یا بعض ان کے بیانات ہوتے ہیں. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کشمیر کے مسئلے میں ایران کی وزارت خارجہ بہت ہی لو پروفائل میں رہ کے ہندوستان کے نوان سے کوئی بیان دیتی ہیں, لیکن ولی فقیر جو ہے جو آیت اللہ سید علی خامنائی ہیں وہ بڑی کھل کے کشمیر کی مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں. تو اس طرح کے ایشو تو ہیں اس سسٹم کے اندر. اب اس کو آپ مخالفت کا نام دیں, تضاد کا نام دیں, تو یہ تو پھر اپنے اپنے اس تجزیے کی بات.
وینا میں جو مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے انڈائریکٹ, کیا ان پر کوئی اثر پڑے گا اس انٹرویو کا؟
دیکھیں, اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ ویانا مذاکرات کے جو نتائج ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں اور کب اس کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اب اگر ایرانی صدارتی الیکشن سے پہلے ویانا مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایران کے جو مطالبات ہیں, یا دوسرے لفظوں میں جواد ظریف کی سفارتی کوششوں کے جو نتائج مثبت آنے چاہیے وہ اگر آ جاتے ہیں, تو یقیناً اس کے ایرانی الیکشن پہ بھی اثرات پڑیں گے اور جواد ظریف اور کی پارٹی کو بھی اس سے فائدہ پہنچے گا. لیکن اور اگر یہ لمبا ہو جاتا ہے مذاکرات کا سلسلہ اور انتخابات تک اس کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا, تو اس کی کوئی جواد ظریف کے خلاف ہی ساری بات جائے گی. اور یہ جو موجودہ پورا جو ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے, تو اس کو بھی بہانہ بنا کے اور زیادہ جواد ظریف کے خلاف باتیں ہو جائیں گی, کہ سیاسی مخالفین کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہانہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا. لیکن اگر جو اس وقت ایران کا اوور آل یہ فقیر پارلیمنٹ وزارت خارجہ سب کے اس وقت جو موقف ہے کہ سینکشنز ختم کر دی جائیں, اگر سینکشنز ختم کر دی جاتی ہیں تو ممکن ہے موجودہ جو یہ لیک انٹرویو ہے یہ خود جواد ظریف کی حمایت میں چلا جائے.
حمایت میں کس طرح جائے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا جواز کیا بنے گا؟
یعنی وہ اس میں کہ بھائی ان کی ڈپلومیسی, ان کی سفارتکاری جو ہے وہ صحیح روش پہ تھی, اس کے اندر جو ہے وہ اعتدال تھا, اور ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہ پورا مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ کامیاب ہوا, اور اس کے ایرانی قوم کو فوائد پہنچ رہے ہیں اور سینکشنز ختم ہو گئی ہیں اور اقتصادی مشکلات کم ہو جائیں گی. تو یہ ایک, کیونکہ جب روحانی صاحب کا دوسرا دور شروع ہوا اور روحانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم اس پہ بہت زیادہ تکیہ کی ہوئی تھی کہ ان سینکشنز ختم ہو جائیں گی اور اقتصادی بہتری آ جائے گی, تو اس سے ان کی پارٹی کو اور ان کی حکومت کو بہت فائدہ پہنچے گا. لیکن اس کے برعکس ہوا, ایک دم پریشر والی پالیسی سامنے آ گئی, اور پھر ٹرمپ صاحب کا انتہائی سخت رویہ اور ان کے بیانات, تو اس سے تو ان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے ابھی تک, جس کو ہم ریفارمرز کہتے ہیں یا اصلاح پسند جہاں پہ کہتے ہیں, جن کی نمائندگی ایک لحاظ سے روحانی اور اتحاد ظریف بھی کرتے ہیں. اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں نقصان پہنچ سکتا ہے کہ اگر سینکشن ختم نہ ہو یا ایران کے مطالبات نہ پورے ہو, تو یہ پورے آٹھ سالہ جو ان کا ایک دور ہے اس پہ مخالفین کو انگلی اٹھانے کا موقع مل جائے گا.
یہ تھے ڈاکٹر راشد نقوی.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں, پتا ہے facebook.com/voaurdu.
اور اس وقت ہمارے ساتھ تو ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں امریکہ میں مقیم ممتاز اسلامی اسکالر ڈاکٹر زاہد بخاری. ڈاکٹر زاہد بخاری, ایران کے وزیر خارجہ کی جو گفتگو افشا ہوئی ہے اس سے کیا تاثر ملتا ہے, کہ کیا ایران کے اندر خدا کی کوئی اندرونی کشمکش موجود ہے؟
ظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو لیک ہوا ہے, یہ لیک بھی لگتا ہے کہ کسی پلان کے تحت لیک ہوا ہے, اور جو زیادہ اس جو تاثر ابھرا ہے جو میں سمجھ رکھا ہوں وہ یہ کہ اگر جواد ظریف صاحب ایک نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہے ہیں یا اس کے نمائندہ ہیں, اور پاسداران انقلاب کی جو وہاں پہ سخت گیری ہے یا اس کی جو گرفت ہے نظام پہ اور خاص طور پہ انٹرنیشنل نظام پہ بھی, وہ اس کے اس انہیں جو گرفت ہے اس کو وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کو ایران کے مفاد میں بہتر نہیں سمجھتے, تو اس لحاظ سے انہوں نے اس پہ بالکل گفتگو فرمائی ہے, تبصرہ بھی فرمایا ہے, اور اس میں دو تین پہلو نظر آئے. اس میں ایک تو یہ کہ پاسداران انقلاب نے ان کو ان کی مخالفت کے باوجود, وزارت خارجہ کی مخالفت کے باوجود وہ مختلف جو بین الاقوامی معاملات ہیں اس میں وہ مداخلت کر رہے ہیں, حتیٰ کہ رانی ایئر کو بھی, ایئر لائنز کو بھی وہ استعمال کر رہے ہیں جو ان کے خیال میں ایران کے مفادات کے خلاف ہے. اور دوسرا انہوں نے جو امریکہ کی کشمکش ہے ایران اور چین کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ بھی, تو وہ ایک لحاظ سے چونکہ ایران ایک, جیسے میرا سمجھنا چاہیے کہ ایک تنی ہوئی جو رسا ہوتا ہے نا, تنا ہوا, اس پہ چل رہا ہے کہ اس نے اپنے تعلقات چائنا کے ساتھ ہی بہت بڑے پیمانے پہ جو اگریمنٹ ابھی جس کی ہم بعض کش سن رہے ہیں کہ وہ 25 سال کا کئی $100 بلین کا اگریمنٹ ہے, روس کے ساتھ بھی ناراضگی بھی ہے لیکن اس کے ساتھ مل کے کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ یورپین یونین کے ساتھ مل کے وہ جو دوبارہ جو بہتر ہے اس کو بھی بحال کرنا چاہتے ہیں, اور امریکہ کو بھی اب جو یہاں چینج آئی ہے اس کے بعد اس کو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں واپس آئے, تو اس لحاظ سے انہوں نے ان سب پہ کامنٹ کیے ہیں. تو لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی وزارت خارجہ ہے, ایران کے جو سیاستدان ہے, یہ بہت ہی مجھے ہوئے اور بڑے میچور طریقے سے بات کرتے ہیں, اور یہ بھی مجھے میرا اندیشہ یہی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لیک بھی جو کیا گیا ہے پلاننگ کے تحت اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے.
جو خاص طور پر انہوں نے روس کے حوالے سے جو بات چیت کی ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی اس کی انٹرنیشنل امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں؟
مطلب اس کے دیکھنا, ایک تو ظاہر یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی امریکہ اور یونین جو معاہدہ ہے اس میں ان کے اور زیادہ نرم گوشہ وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ اگریمنٹ دوبارہ چلے اور سینکشن جو ہیں امریکہ نے لگائی ہیں وہ ختم ہو. ظاہر یہ ان کا ایک فوری ٹارگٹ ہے ایرانی قیادت کا, تو شاید اس سے انہیں فائدہ ہو اس کا, اور روس کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ تعاون تو چل ہی رہا ہے سیریا میں, اگرچہ ہے جیسے ترکی کا معاملہ ہے روس کے ساتھ کئی معاملات میں ناراضگی بھی ہے لیکن اسے دفاعی سامان بھی لیا ہے, سیریا میں پالیسی خلاف ہے روس کے لیکن ترکی اس کے ساتھ مینٹین کر ہی رہا ہے. اسی طرح ایران کا معاملہ بھی ہے کہ کچھ معاملات میں روس سے اختلاف ہے لیکن کچھ معاملات میں اتفاق ہے.
امریکہ کے ساتھ جو انڈائریکٹ بات چیت ہو رہی ہے ویانا میں, اس پر کس انٹرویو کا کوئی اثر پڑے گا آپ کے خیال میں؟
میرا تو خیال اس کا پازیٹیو اثر پڑے گا, چونکہ امریکہ والے بھی تو ری ایڈجسٹ کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہوا یہ ہے کہ ٹرمپ کے زمانے میں ایک طرح کا یہ ہوا کہ انہوں نے ایران پہ فوکس بھی کیا ہے, اب وہ نئی قیادت کے ساتھ وہ بھی ایڈجسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور امریکہ بھی ایڈجسٹ کر رہا ہے کہ ٹرمپ کی بہت ساری چیزوں کو ختم کر رہا ہے, اور وہ جو پریشر ہے ایک سرٹن لابی کی طرف سے ایران پہ حملہ کرنے کا, میرا نہیں خیال کہ امید تو یہی ہے کہ بائیڈن کی انتظامیہ اس طرف نہیں جائے گی اگر کریں, چونکہ حالات بین الاقوامی جو چینج ہو رہے ہیں, لیڈرشپ سپر لیڈرشپ کا رول چینج ہو رہا ہے, تو امریکہ بھی مجھے امید تو یہ ہے جو کورونا کی وجہ سے بھی کسی جنگ میں جانے کا تو نہیں سوچیں گے, تو اس لحاظ سے تو ایران نے میرا خیال وہ نرم گوش حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا الٹیمیٹ میرا خیال مقصد تو یہی ہے کہ بھائی سینکشن ختم ہو اور ان کو ذرائع زیادہ دنیا میں ایک نارمل ملک کی طرح وہ رہنا چاہتے ہیں اور تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں.
داخلی طور پر جیسا کہ بعض حلقوں کا کہنا ہے کہ وہ شاید آئندہ انتخاب میں صدارتی امیدوار ہوں, یہ انٹرویو کس طرح پلے آؤٹ کرے گا, ان کے مفاد میں یا ان کے خلاف؟
یہ دیکھیں صحیح بات یہ ہے کہ باہر بیٹھے ہمیں اتنی خبریں نہیں ہیں کہ ایران کے اندر جو ڈومیسٹک معاملات ہیں, بعض پر بالکل ہی ہو سکتا ہے کہ انٹرنیشنل جو اوپینین ہو انٹرنیشنل میڈیا کی یا سفارتکاروں کی اس کا گراؤنڈ ریالٹی سے بالکل ہی تعلق نہ ہو, یہ بالکل ہو سکتا ہے کہ ڈومیسٹک فیلنگ کچھ اور طرح ہو, لیکن بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سخت گیر طبقات ہیں ایرانی, جو نیچرل ایرانی انقلاب میں ہونے چاہیے, جو بڑا گرفت مضبوط رکھنا چاہتے ہیں, پاسداران انقلاب جس کی نمائندگی کر رہے ہیں, تو یہ ایک دوسرا نقطہ نظر ہے کہ جو ذرا اوپن اپ ہونا چاہتے ہیں, انٹرنیشنلی اپنا ایران کو اس میں قابل قبول بنانا چاہتے ہیں, تو یہ اب یہ تو اندازہ ہو گیا کہ یہ اگر جواد ظریف صاحب اگر اسی میں تھا, خبر میں بھی ہے بعض میں کہ یہ صدارت انتخاب ممکنہ طور پہ کینڈیڈیٹ ہیں, تو یہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے ایک قابل قبول بنانا چاہتے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اندرونی طور پہ ڈومیسٹکلی یہ کس طرح چلے گا, اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا, تو یہ اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا جب بھی الیکشن ہوں گے کہ واقعی یہ بالا دستی ان کو ملتی ہے یا اگین جو سخت تیر ایک نقطہ نظر ہے اسی کو بالا دستی ملتی ہے.
یہ تھے ڈاکٹر زاہد بخاری, جو ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف کے ایک ایسے انٹرویو کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو افشا ہو گیا ہے.
اور سب اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان قمر عباس چھاپری کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. یہ وائس آف امریکہ اردو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی ہمارا خصوصی ریڈیو پروگرام. یہ پروگرام